حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ فرماتے ہیں انکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل علی راسہ، آپ اپنا سر میری طرف کر دیتے تھے، وہ ہوا فی المسجد، آپ مسجد میں ہوتے تھے، مسجد میں ہوتے ہوئے سر غرفے یا حجرے مبارکہ میں کر دیتے تھے، فارجلو ہو میں اس کو کنگھا کر دیتی تھی، میں آپ کے سر کا کنگھا کر دیتی تھی، وکان لا یدخل البیت الا لحاجہ، آپ گھر میں خاص ضرورت ہی کے لیے داخل ہوتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ آخری حیات تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں اعتکاف کیا. شروع کے زمانے میں جہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ پانچویں اور چھٹویں سال ہجرت کے اس وقت تک گھروں میں پائخانہ بنانے کا رواج نہیں تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ برا سمجھتے تھے کہ گھروں میں لیٹرین بنائیں، حمام بنائیں. وہ قصہ جو ہے جس میں آپ کے اوپر بہتان لگایا گیا اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ رات میں ہم لوگ نکلا کرتی تھی اپنے قضاء حاجت کے لیے، وہ پانچویں صدی کا قصہ، اس وقت تک گھروں میں نہیں ہوتا تھا، لیکن بعد میں گھروں ہی میں اور کمروں ہی میں لیٹرین بنا لیا گیا. جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنی بہن حفصہ کا رسول کے زوجہ مطہرہ کی گھر کے چھت پر چڑھا تو دیکھا کہ آپ قبلے کی طرف منہ کر کے اور شام کی طرف اپنی پیٹھ کر کے قضاء حاجت فرما رہے ہیں. اوپر سے ایسے ہی اچانک دیکھ لیا، اس سے معلوم ہوا کہ بنا دیا ہے. یہاں بھی اس حاجت کی جو تفسیر کی جائے گی یہی کان لا یدخل البیت الا لحاجت، خاص حاجت پیشاب پیخانے ہی کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے. اور دوسری کھانے وغیرہ کی جو ضرورت ہوتی تھی، کپڑے بدلنے کی، نہانے کے لیے جاتے تھے یا پیشاب پیخانے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کھانا وہاں لایا جاتا تھا آپ کے لیے جیسا کہ روایات میں آیا ہے. تو حاجت کی ضرورت کی تفسیر یہی کی جائے گی کہ گھر میں چونکہ بن گیا تھا اس وقت لیٹرین وغیرہ، آپ پیشاب پیخانے اور نہانے کے لیے وہاں جاتے تھے اور دوسرے کام کے لیے نہیں داخل ہوتے تھے. اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ آدمی جس قدر بھی ضرورتوں کو، جو ضرورتیں مسجد ہی میں پوری کی جا سکتی ہیں اس کو وہیں پوری کرنی ہے اور کہیں جا کر کے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر مجبوری ہے، حاجت کے لفظ استعمال کیا ہے، گھر سے کھانا نہیں کوئی لا سکتا ہے، تو آدمی جا کر کے باہر کھانا کھا لے لیکن بیکار چیزوں میں مشغول نہ ہو، کھانا کھا کر کے سیدھا اپنے اعتکاف گاہ میں واپس آئے. یہاں تک کہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے، جیسے ایک شیخ ہیں یہاں تھے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، بہت اچھے دائی جدہ کے شیخ محمد بن عبدالوہاب البنا، وہ انسپکٹر تھے اس کے کیا نام ہے تعلیمی امور کے، تو غائب نہیں ہو سکتے تھے، وہ جاتے تھے اپنا چیکنگ کے لیے، تفتیش کے لیے، دن میں نکلتے تھے ظہر صبح کو اور ظہر کے بعد فوراً اعتکاف کے لیے یہاں چلے جدہ رہتے تھے اور یہاں اعتکاف کے لیے. کہتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہمیں صرف اسی چیز کا اتنے ہی کا موقع ملا ہے تو ہم اس کو کیوں ضائع کریں. وہ یہی تفسیر کرتے تھے کہ یہ بھی ایک ضروری چیز ہے جس سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں، اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، تو اس طرح کا بھی اعتکاف کرتے تھے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آدمی جس قدر بھی اللہ کے لیے وقت دے سکے، نہیں پورا وقت دے سکتا ہے تو تھوڑا وقت ہی، یہ مجبوری کی شکل کو علماء نے جائز کہا ہے کہ وہ باہر اس کے لیے نکل سکتا ہے. نہانا دھونا ہے، کھانا بھی اگر حرم میں نہیں آ سکتا ہے تو باہر جا کر کے کھا کر کے آ سکتا ہے.
جی قبلے کی طرف رکھ کر کے جو ذکر کیا گیا،
ہاں تو وہ جو ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مبارک فعل تھا، لیکن آپ نے سختی سے منع فرمایا ہے کئی احادیث میں مختلف پیرائے میں کہ قبلے کی طرف پیش آیا یا پیٹھ یا چہرہ کر کے آدمی اپنی ضرورت قضاء حاجت نہ کرے. یہاں دیکھا جائے گا کہ پیارے رسول نے ایک حکم دیا امت کو اور خود آپ نے یہ کام کیا، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیارے رسول کا جو حکم امت کے لیے، امت کے اوپر وہی واجب ہے، آپ کا فعل جو کچھ بھی ہو، اور اگر صرف آپ کا فعل ہی ہوتا، آپ کا کوئی حکم نہیں ہوتا، تو آپ کے فعل سے استدلال کیا جاتا کہ یہ چیز جائز ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اگر گھر میں ہے، چار دیواری کے درمیان ہے، تو جس طرح پیارے رسول نے چار دیواری کے درمیان اپنی ضرورت وہاں پوری کی، اسی طرف بھی چہرہ کر لیں، قبلے کی طرف ہو یا بیت المقدس کی طرف، تو جائز ہے. لیکن صحیح یہ ہے کہ کسی حالت میں وہ جائز نہیں ہے، مجبوری کی شکل ہو تو الگ بات ہے، یا سنت نہ معلوم ہو آدمی کو. وہاں حضرت عائشہ کہتی ہیں السنت علی المعتکف اللہ یعود مریضا، اعتکاف والے کے لیے پیارے رسول کی سنت یہ ہے کہ کسی بیمار کی عیادت بھی نہ کرے، ولا یشہد جنازتن، جنازے کی دفن کو بھی، دفن میں بھی شریک نہ ہو، ولا یمس امرأۃ، عورت سے جمع نہ کرے، ولا يباشرها ولا يخرج لحاجت الا لما لابد منها، صرف انہی ضرورتوں کے لیے اعتکاف سے نکلے جس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ولا اعتکاف الا بصوم، کہتی ہیں حضرت عائشہ کہ اعتکاف روزے ہی کے ساتھ جائز ہے. ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اور اعتکاف مسجد جامع یعنی جمعہ والی مسجد ہی میں کرنا جائز ہے. رواہ ابو داؤد الاباس برجالی الا ان راجح وقف آخره. یہاں تک تو پیارے رسول کی سنت ہونے میں علماء نے کوئی شبہ ظاہر نہیں کیا ہے کہ ضرورت ہی کے لیے نکلے، لیکن جو حضرت یہ ہے کہ لا اعتکاف الا بصوم، صرف روزے ہی کے ساتھ اعتکاف جائز ہے، یہ مسئلہ علماء نے بیان کیا ہے کہ صحیح ہے کہ حضرت عائشہ کا اپنا قول ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، یعنی یہ کہ اعتکاف کے لیے روزے کی شرط یہ ضروری نہیں ہے. اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے. حضرت عائشہ کی اس فتح کی نا پر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ روزے اعتکاف کے لیے شرط ہے کہ روزہ ضرور رکھے، اگر رمضان کے دنوں میں ہے تو قطعاً وہ روزہ رکھے گا ہی، لیکن ایک افتراضی شکل یہ بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک بیمار آدمی جس کو روزے سے منع کر دیا گیا ہے، اگر اعتکاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں، بغیر روزے کے وہ کر سکتا ہے، اس طرح کی شکل. لیکن شرط روزے کا اعتکاف کے لیے یا اعتکاف کی صحت کے لیے روزے کی شرط، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فتویٰ ہے. اسی طرح لا اعتکاف الا فی مسجد جامع، جمعہ والی ہی مسجد میں اعتکاف صحیح ہے، اس کو بھی حضرت عائشہ ہی کا فتویٰ کہتے ہیں. اور عام طور پر علماء کا قول ہے کہ کسی بھی مسجد میں اگر وہ اعتکاف کر لے رہا تو جائز ہے، اور جمعہ کے لیے اگر نکل لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ جمعہ کا آدھے ہونا جائز ہے اس کے لیے. یہ اس مسئلے میں یہی اتنا اختلاف کا. اور باقی یہ کہ عورت سے جمع یا اس کے ساتھ ملنا یا مریض کے لیے یا کسی بیمار کی عیادت کے لیے بیمار کرسی کے لیے جانا، یہ سب چیزیں منع ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اگرچہ وہ چیز اہم ہے لیکن اعتکاف اس سے اہم چیز ہے، اس وجہ سے اس کو برتتے ہوئے آدمی اعتکاف مکمل کرے. وعن عائشة رضی اللہ عنہ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول نے فرمایا لیس علی المعتکف صیام الا ان یجعلہ علی نفسہ. یہاں دیکھیے پہلی روایت کے خلاف دوسری روایت ہے، اور یہ روایت اسنادی طور پر صحیح نہیں ہے. اگر صحیح ہوتی تو پھر اس میں اختلاف ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اعتکاف کرنے والے کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے یا روزہ ضروری نہیں ہے، الا ان یجعلہ علی نفسہ، یہاں تک کہ وہ نظر نہ مان لے. ہاں اگر یہ نظر مان لے کہ ہم روزے کے ساتھ چار دن کا اعتکاف 10 دن کا اعتکاف رکھیں، تب اس کے اوپر واجب ہو جائے گا. جس طرح یہ عام نظر واجب ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ بھی چیز واجب ہو جائے گی. لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی طرف نسبت اس کی صحیح نہیں ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا اپنا فتویٰ ہے، جس طرح حضرت عائشہ کا فتویٰ ہے وہاں گزر چکا کہ بغیر مسجد جامع کے یا جمعہ والی مسجد کے اعتکاف صحیح نہیں، اسی طرح حضرت عائشہ کا حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ فتویٰ ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ پیارے رسول نے کوئی شرط نہیں لگائی اعتکاف کی صحت کے لیے روزے کی. اپنا فعل تھا پیارے رسول کا، آپ کے فعل سے شرطیت نہیں لی جائے گی کہ بغیر اعتکاف بغیر روزے کے اعتکاف ہو ہی نہیں سکتا. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ ہے. بہت سے لوگوں نے اسی پر عمل کیا اور کہا جب رسول کی حدیث سے الزام اور اجبار ثابت نہیں ہے تو پھر اس کو واجب کرنا صحیح نہیں ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوروا لیلۃ القدر فی المنام فی السبع الاواخر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارى رؤیاکم قد تواترت فی السبع الاواخر فمن كان متحریها فليتحرى فی السبع الاواخر. لیلۃ القدر کی بات ہے جس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے لیلۃ القدر کی عبادت افضل ہے. سبحان اللہ. بعض روایت میں آیا ہے کہ پیارے رسول نے اہل کتاب میں سے بعض لوگوں کا ذکر کیا تعریف کے لہجے میں کہ کچھ لوگ ایسے بھی گزرے تھے کہ 80 سال تک وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی انہوں نے بہت ہی انہماک کے ساتھ اور بہت ہی اخلاص کے ساتھ. تو صحابہ کرام نے کہا کہ 80 سال تک اس نے عبادت کی، ہماری عمر بھی تو 80 سال تک نہیں پہنچتی ہے تو کیسے ہم عبادت کریں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ نعمت نازل فرمائی کہ لیلۃ القدر ایک رات ایسی بنائی سال میں کہ اس میں اگر آدمی اس کے آداب کے ساتھ اس کو گزار لیں تو انشاءاللہ 80 سال سے زیادہ کی فضیلت یا عبادت کی زیادہ کی فضیلت اس کو مل جائے گی. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, امت پیارے رسول کی امت کی فضیلت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وہ 80 سال تک وہ عبادت کرتے رہے, ایک رات کی عبادت 80 سال کی عبادت کے برابر کر دیا. یہ پیارے رسول کی فضیلت, پیارے رسول کی اللہ کی پیارے رسول سے محبت کی دلیل ہے, اور پھر امت محمد کی فضیلت کی دلیل ہے. ان انزلناہ فی لیلۃ القدر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قرآن کو ہم نے جو نازل کیا ہے یا شروع کرنا شروع نازل کرنا شروع کیا ہے تو لیلۃ القدر میں. ان انزلناہ فی لیلۃ القدر, وما ادراک لیلۃ القدر, کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کی کیا حقیقت ہے, تمہیں کیا معلوم؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کی عبادت 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے. 1000 سال کو آپ 12 میں تقسیم کریں تو کتنا بنے گا؟ 88 سال یا 80 سال بنتا ہے؟ 82 سال بنتا ہے. 82 سال کی عبادت سے افضل ہے. لیکن امت محمد کس قدر سست یا کس قدر اللہ کے ثواب سے بے پرواہ کہ کتنے لوگ ہیں جو اس مبارک رات کو ایک رات ہے 10 دن میں اس کو طلب کرنا ہے. کوئی خاص رات نہیں ہے, حقیقت یہ ہے. بعض حالات میں بعض روایتیں آئی ہیں کہ 27ویں رات عبادت لیلۃ القدر ہے, تو اس کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ اس سال رہی ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا. پیارے رسول نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس رات کو بتایا تھا کہ کون سی رات ہے, ثم رفعت, پھر اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اس کو. فتحروها فی العشر الاواخر, تو تم اس کو عشر اخیرہ کی کسی رات میں بھی پا سکتے ہو, اس میں ڈھونڈو. گویا 10 دن کی عبادت آپ کر لیں گے تو 10 رات میں آپ جاگ لیں گے عبادت کے ساتھ, تو وہ رات ضرور پا لیں گے. جس طرح پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس وقت کوئی بھی بندہ اللہ سے کوئی چیز طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں گے. اس کو بھی آپ دیکھیں بہت ہی اقوال کے ساتھ کون سا ٹائم ہے, لیکن لے دے کر کے یہی خلاصہ اس کا نکلتا ہے کہ صبح سے لے کر کے شام تک آدمی اگر اپنے کو خاص کر لے, ہر وقت ذکر اذکار اور دعا کرتا رہے تو کسی وقت بھی اس کو پا سکتا ہے. اسی طرح لیلۃ القدر کی بات ہے کہ 10 رات جاگ لے گا آدمی عبادت کے ساتھ یا عبادت کے لیے تو یقیناً اس کو پا لے گا. لیکن یہ کوئی کہے کہ نہیں 22 کی 23 کی تاریخ تھی یا 25 کی تاریخ تھی یا 27 ہی کو لوگ, جیسا کہ عقیدہ عام طور پر لوگوں کا ہے, یہ چیز صحیح نہیں ہے. ان راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے, کسی سال اس سال ہو جائے گی, کسی سال اس تاریخ کو ہوگی, 23 کو, کسی سال 25 کو, کسی سال 27 کو. اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے, بتا اس کی تعین کو اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27 رواه أبو داود والراجح وقفه. معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال رسول صلى الله عليه وسلم سے روایت کر کے کہتے ہیں کہ ليلة القدر یہ 27 رات کو ہوتی ہے. اس روایت کو ہر چیز کو اس کے اسپیسیفکلی اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں. محدثین نے اس کو بتایا ہے کہ یہ پیارے رسول کی طرف اس کی نسبت صحیح نہیں ہے, ورنہ جھگڑے کی بات ہی نہیں ہوتی اختلاف کی. یہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کا اپنا کہنا ہے کسی سے, کیونکہ لوگوں نے علامات جو بعض حدیث میں آیا ہے کہ اس دن سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی دھوپ تیز نہیں ہوتی ہے, اور دن کو صبح جو ہوتی ہے تو بہت ہی اچھی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں. اس قسم کی علامات کے ذریعے سے حضرت معاویہ نے ایک اندازہ لگایا ہوگا کہ آج کی رات یہ 27 کی رات اس سال لیلۃ القدر ہی ہوگی. لیکن بیان کرنے والے نے, جو نیچے کے بیان کرنے والے ہیں, انہوں نے پیارے رسول کی طرف حضرت معاویہ سے لے کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دیا. یہ علماء کا قول, علماء حدیث کا کہتے ہیں, اور راج ہو کو, یعنی یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا خیال اور اپنا قول ہے. لیکن حقیقت ہے کہ 10 راتوں میں بہرحال کوئی رات ضرور ہے. قرآن عائشہ رضی اللہ عنہ, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے پیارے رسول سے کہا, اللہ کے رسول لیلۃ القدر میں ہم کیا کہیں؟ اذا علمت ان علمت ای لیلۃ القدر ای لیلۃ لیلۃ القدر, میں اگر جاننا چاہوں کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے, یعنی ہم ڈھونڈیں اس کو, تیاری کریں, لیلۃ القدر جاگیں, تو ہم اس میں کیا کہیں؟ دیکھیے خاص قول پوچھا انہوں نے, تو پیارے رسول نے فرمایا, قولی, کہو, اللہ میں ان کا آپ ان کا فرب العفو, اے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے, اور معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. فاعف عنی، میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. آدمی اگر گناہوں سے پاک ہو جائے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، تو سب سے بڑی غنیمت اس کی ہے. تو اس وجہ سے آج استغفار، غیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو استغفار بہت ہی پسند ہے، اور میں خود دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، وہی معافی طلب کرنا. تو اس وجہ سے غیر رسول نے اس خاص رات میں زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں سے معافی طلبی کی دعا کی کو اچھا سمجھا، اور کہا کہ تم یہی کہا کرو، اللہم انک عفو، اے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، مبالغہ کا صیغہ، تو بہت معاف کرنے والا ہے، فاعف عنی، مجھے معاف کر دیں. یہ اسی کو دہراتے رہو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر یہی کہا کرتے تھے، رات میں جیسا ہے کہ کوئی کچھ پوچھتا تھا، اتنے حد تک وہ اس کو ختم کر کے پھر جواب دے کر کے پھر وہی کہانا شروع کر دیتی تھی، کہ رسول نے چونکہ ان کو سکھایا تھا. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى. اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ سفر تین مسجدوں کے علاوہ اور کسی مسجد کی طرف عبادت کے لیے جائز نہیں ہے. کون سی مسجد؟ مسجد حرام، حرم پاک، وہ مسجد احاذہ اور مسجد نبوی، اپنی مسجد کے بارے میں فرمایا، اسی طرح مسجد اقصا، بیت المقدس. تینوں جگہوں پر اجر کی خاطر، زیادتی اجر کے لیے اگر کوئی شخص سفر کرنا چاہتا ہے تو وہاں سفر جائز ہے، لیکن اگر بڑی سے بڑی مسجد کہیں ہو، وہاں اس نیت سے کہ وہاں ہمیں اجر زیادہ ملے گا، ہم نماز پڑھیں گے، تو اس نیت سے سفر کر کے جانا جائز نہیں. ہاں اگر کسی اور مقصد سے جائز سفر میں وہاں پہنچا تو وہاں جا کر کے نماز پڑھیں، لیکن اس کے لیے خصوصی سفر کرنا جائز نہیں ہوا. اسی حدیث سے لیتے ہیں کہ کسی قبر کی طرف سفر کر کے جانا یا زیارت قبر ہی کے لیے، آپ کسی جگہ اترے، کسی قریہ یا شہر میں اترے، وہاں قبرستان ہے، مشروع ہے کہ آپ جائیں قبر کی زیارت کریں، لیکن کسی قبر کی زیارت کے لیے آدمی سفر کر کے جائے، یہ تمام علماء نے بالاتفاق کہا ہے کہ حرام ہے، اور استدلال میں یہی حدیث پیش کرتے ہیں. مسجدوں میں سے تین مسجد کے علاوہ بھی جائز نہیں، تو پھر قبروں کی طرف زیارت کر کے جانا زیارت کی نیت سے اور شرعی زیارت کی نیت سے وہاں جا کر کے آپ ان کے لیے دعا کریں، یہ بھی جائز نہیں، کیونکہ یہ چیز اس کے احترام اور ان میں غلو کا ایک سبب، احترام زائد جو شرعی احترام ہے اس سے بڑھ کر کے احترام اور غلو کا سبب بن سکتا ہے، اور یہی چیز ہمیشہ قوموں میں گمراہ کرنے کی بات رہی ہے. اس وجہ سے پیارے رسول نے قبروں کی طرف زیارت سفر کر کے جانے سے مطلق منع فرمایا ہے. اب مسلمانوں کے حالات دیکھے جائیں، یہ قبروں کی زیارت کو ایک خاص اہمیت دی جاتی ہے، اور سرکاری سطح پر اس کی نگرانی کر کے لوگوں کے سفر کو آسان کیا جاتا ہے، اور وہاں ان کے لیے سب کچھ آسانیاں دی جاتی ہیں. یہ چیز یقیناً ایک مسلمان ملک میں نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کے بیچ میں نہیں ہونا چاہیے. کوئی کافر اگر کافروں کے لیے کرے وہ الگ بات ہے، لیکن مسلمانوں کی یہاں قبر کی حیثیت یہی ہے کہ احترام اس کا رکھیں، اس پر چڑھائیں نہ، اس پر پیشاب پیخانہ نہ کریں، اور اس کو اسی حد تک بنائیں جس حد تک رسول نے بنانے کی اجازت دی ہے، نہ اس پر کوئی بلڈنگ بنائے، نہ چہار دیواری اس کے سامنے گھیریں، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جس کو پیارے رسول نے منع فرمایا ہے. آپ نے قبر کو پکی کرنے سے بھی منع فرمایا، کیونکہ یہ سبب بن سکتا ہے، یہ قبریں سبب بن سکتی ہیں لوگوں کی گمراہی کی. لیکن آج کل مسلمانوں کے لیے مسجدوں کے علاوہ سفر کرنے کے، مسجدوں کی طرف تو ہمارے خیال سے کوئی نہیں جاتا ہوگا، پچھلے لاہور کی مسجد، جامع مسجد یا شاہی مسجد میں نماز پڑھیں گے، نہیں، قبروں کی طرف جاتے ہیں لوگ، اور باقاعدہ تیار ہو کر کے اور کھانا پینا باندھ کر کے مرغے وغیرہ لے جا کر کے چڑھاتے ہیں. دیہات کی جو قبریں ہیں دیکھا گیا ہم نے، لال لال مرغے سر لے جاتے ہیں اور وہاں لے جا کر کے چڑھاتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد بچے چھین جھپٹ کر کے لے کے بھاگ جاتے ہیں. عجیب ہے سبحان اللہ، کیونکہ یہ بابا کی قبر پر تو گویا نظر مانا ہے کوئی بھی لے جائے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی سمجھ دے. اور سوالات زیادہ ہیں کیا؟ مسئلہ رہ گیا تراویح کے بارے میں، بہت سے بھائی پوچھ سکتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تراویح جو ہے پیارے رسول نے 8 سے زیادہ نہیں پڑھی ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے نصوص سے جو علماء نے یہ کہا ہے کہ رمضان میں یا کسی بھی تاریخ میں آپ زیادہ سے زیادہ نفل جتنا بھی پڑھنا چاہیں جائز ہے، اس معنی میں نفل پڑھنے جائز ہے، لیکن یہ نہ کوئی عقیدہ رکھے کہ آٹھ رکعت تراویح جائز نہیں، بیس سے کم جائز نہیں، یہ عقیدہ غلط ہے. بلکہ اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے تو یقیناً ایک نئے دین یا اس کو کہا جائے گا کہ عقیدہ بدعتی عقیدہ ہے. لیکن اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آٹھ سنت ہے، اس سے زیادہ ہم جتنی پڑھیں، اگر کوئی 13 پڑھ لے 15 پڑھ لے جائز ہیں، تو وہ اس طرح کر کے زیادہ پڑھ سکتا ہے. لیکن جو شخص آٹھ ہی پڑھ لے، وہ اللہ کے پیارے رسول کی سنت کے مطابق اس نے قیام لیل کیا. اور جو فضیلت قیام لیل کا بیان ہے کہ فضیلت بیان کی گئی، وہ فضیلت پالے گا انشاءاللہ. اس وجہ سے جو لوگ آٹھ رکعتیں پڑھتے ہیں ان کو برا نہیں کہنا چاہیے، پیارے رسول کی ایک سنت کو زندہ کر رہے ہیں. جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، 20 سے کم جائز ہی نہیں، اور 20 سے زیادہ بھی نہیں جائز کہتے ہیں، یہ بھی ایک چیز ہو جاتی ہے. اگر زیادہ پیارے رسول کی آٹھ کی سنت سے، آٹھ رکعت کی سنت سے زیادہ جائز ہیں، تو آپ کہیں کہ نہیں 36 بھی پڑھو، 40 بھی پڑھو، لیکن کہتے ہیں نہیں 20 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی ایک چیز ایسی ہے جس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سند نہیں ملتی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے دیہاتوں میں یا عام طور پر بعض شہروں میں، بنارس میں سنا، جس لوگ نام رکھتے ہیں جو آٹھ پڑھنے کو اٹھوارے نام رکھتے ہیں، یہ لوگ اٹھوارے ہیں، یعنی گویا ایک مذاق کے نام سے ان کو مذاق بنا لیتے ہیں، اور جائے یہ چیز گویا غلط کر رہے ہیں لوگ، اس کو غلط سمجھتے ہیں. حالانکہ پیارے رسول کی سنت میں آٹھ کے علاوہ اور جائز ہیں، آٹھ تین پیارے رسول کی سنت سے زیادہ ثابت بھی نہیں، بخاری شریف کی روایت ہے. البتہ اگر آپ اس نیت سے پڑھنا چاہیں کہ ہمیں مزید اجر ملے گا، تو آٹھ کے بجائے آپ 80 پڑھائیں. لیکن یہ کہنا کہ 20 سے کم جائز نہیں یا 20 سے زیادہ جائز نہیں، یہ چیز پورے طور پر غلط ہے. لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کے معنی بیان کرتے ہیں، لا موجودہ الا اللہ، کیا یہ صحیح ہے؟ ہمارے خیال سے کوئی پڑھا لکھا آدمی یا جو عربی کو جانتا ہے یہ معنی نہیں بیان کرتا ہے، لا موجودہ الا اللہ. لیکن معنی جو بیان کرتے ہیں صحیح، وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ لا معبود بحق الا اللہ. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ معبود تو ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، لیکن برحق جو معبود ہے وہ اللہ ہی ہے. اور جو قبریں ہیں یا درخت ہے، کوئی پوچھتا ہے، گائے کو پوچھتا ہے، تو وہ معبود تو بنایا اس کو، لیکن معبود ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، وجود اس کا، اس وجود کا انکار نہیں کیا جائے گا، لیکن برحق ہونے کا انکار کیا جائے گا کہ ان کی عبادت صحیح نہیں ہے. جسے اللہ سے کہتے ہیں، کیا مطلب؟ میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے. ہاں، جیسے لوگ کہتے ہیں اللہ کے بارے میں، میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں، جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے. کیا یہ کہنے والا مسلمان ہے؟ ہاں، کہتے ہیں بعض صوفیہ کا کہنا یہ ہے کہ میں اور تو کہنا یہ شرک ہے، اللہ بندہ، بندہ اللہ، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، یہ عین گمراہی ہے حقیقت میں. کیونکہ عبد جو ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا، عابد عبد عابد ہے، معبود معبود ہے، خالق اور مخلوق ایک نہیں ہو سکتے. گویا پورے طور پر قرآن اور سنت کا، پورے قرآن کا انکار ہے، جہاں کہ اللہ تعالیٰ صاحب کہا کہ ہم نے پیدا کیا تمہیں، وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی غلام اور اللہ تعالیٰ کی عبد ہے. پیارے رسول کو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی شخصیت، کسی بھی کوئی بھی محترم شخصیت سے اس سے بڑھ کر کے تمام انبیاء سے افضل آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلاً، اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کی، پیارے رسول کو اپنے بندے کو آپ لے، اللہ تعالیٰ لے گیا بیت المقدس، پھر معراج میں چڑھایا. تو یہ کہنا کہ نہیں میں اور تو کا فرق یہ شرک ہے، یہ عین گمراہی ہے حقیقت میں. یہ یہودیوں اور نصرانیوں یا کسی ملحد نے یہ عقیدہ مسلمانوں کے اندر داخل کیا، اور اس کو باقاعدہ توحید کہا جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے حقیقت، جب بات اس کو کہا جائے کہ بھائی یہ آیت کے خلاف پڑتی ہے یہ بات، تو کہتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے حقیقت، ایک ہوتی ہے شریعت. تم لوگ شریعت کو جاننے والے ہو، ہم لوگ اہل الحقیقہ ہیں، حقیقت ہم جانتے ہیں. گویا وہ دھوکہ دے کر کے اس کو حقیقت بناتے ہیں. بہرحال بہت سی چیزیں ہیں، اس وجہ سے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدے کا حامل اللہ تعالیٰ بنایا، اور اللہ تعالیٰ اسی پر ثابت قدم رکھے. پیارے رسول خود دعا فرماتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلوبنا علی دینک، ہمارے ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھے. یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کبھی شروع میں اچھے نیک اعمال کرتا تھا، اچانک بگڑ جاتا ہے، اس وجہ سے پھر رسول یہ بھی دعا کرتے تھے اللہ میں اعوذ بک من الخور بعد الخور، اے اللہ تعالیٰ اچھائی کے بعد برائی کی طرف جانے سے میں برا بنا مانتا ہوں. گزارش ہے کہ لفظ خدا سے حلف جائز ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ حلف کے نام سے جائز ہے، کہتے ہیں اگر کسی نے خدا کا لفظ لے کر کے حلف اٹھایا یا قسم کھائی کسی چیز کی تو قسم اس کے اوپر لازم ہے، کیونکہ مقصد اس کا اللہ ہی ہے. لیکن خدا کا لفظ کا استعمال مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے. ایک مشورہ، ایک تجویز یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ہم اس چیز کو گھروں میں چھوڑ دیں، بچوں میں چھوڑ دیں، تھوڑا سا اہتمام کر لیں گے تو بچے خدا کا لفظ چھوڑ کر کے اللہ رب العزت یہی سب استعمال کریں گے. اور خدا کا لفظ جو ہے وہ ایک اسلام سے پہلے سے ایک چیز اللہ کے تصور سے فارسی زبان میں انڈیا وغیرہ پاکستان میں آیا، انڈیا میں آیا اور اسی کو لوگوں نے استعمال کیا. خدا کے معنی خود آ، یہ ہے اصل خود آ، یعنی خود آئے ہیں کسی لمیری دور ملت کا ترجمہ ہے، لیکن ایک اس میں ذات ہے اللہ تعالیٰ کے، اس میں صفات ہیں. وللہ الاسماء الحسنی فادعوا بها، اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، مبارک نام، انہی کے ذریعے سے اللہ کو پکارو. اس کا ترجمہ صحیح نہیں ہے، جس طرح آپ کے نام کا ترجمہ کر کے کوئی پکارے وہ صحیح نہیں. اسی طرح خدا کا نام یا عربی انگریزی میں ذات کہتے ہیں، نہیں، جو لوگ ترجمہ کرتے ہیں انگریزی میں کلام پاک کا، کلام پاک کی آیات کا جہاں نام آئے اللہ کا اس میں ذات، اس کا ترجمہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو اسی نام سے تعارف ہونا چاہیے، غیر مسلموں کو اس کے تعارف کرانا چاہیے. رہا گئی بات دوسرے صفات کے بارے میں، آپ اس کو اسی طرح لکھ کر کے پھر اس کے معنی کو بیان کریں. جیسے ایک مسلمان کے لیے رحمان کا معنی بیان کیا جاتا ہے، حنان منان کا معنی، باری کا معنی بیان کیا جاتا ہے، اس طرح معنی بیان کیا جائے. لیکن باری لکھنا چاہیے انگریزی وغیرہ میں بھی، اگر لکھے دوسرے زبان میں بھی لکھے تو اس کو لکھ کر کے اس کا ترجمہ، تاکہ ایک مسلمان ان اسماء اور صفات کے معنی کو سمجھ کر کے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ان ناموں کے ذریعے سے پکارو، دعا کرو، یعنی جس چیز کی ضرورت ہے اس کے مناسبت سے تم اللہ کی صفت اور اللہ کا نام لو، یا خالق، اے یا رازق، اے روزی دینے والے ہمیں روزی دے دے، یا وہاب، اے دینے والے ہمیں بچہ اولاد دے دے، اے پناہ دینے والے تو ہمیں پناہ دے دے. یہ اسماء اور صفات کا نام لے کر کے مناسب حال آدمی دعا کرتا رہے. لیکن لفظ بدلنا، اور خاص طور پہ اس میں جو نام اس میں ذات ہے رب العزت کا، وہ یہ کہ خدا سے بدلنا، یہ چیز اللہ کے علاوہ صحیح نہیں ہے، اللہ ہی بولنا چاہیے ہمیں، کتابوں میں بھی لکھنا چاہیے. اور جیسے اور دوسرے اصطلاح شرعیہ ہیں، نماز کو نماز نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ نماز کا تصور وہ بھی عجم سے آیا ہے. نماز ان کی جو آگ کے سامنے آگ پرست جو تھے، یہ ایران میں اسلام سے پہلے، وہ لوگ آگ کے سامنے جو کچھ اپنے رسوم ادا کرتے تھے اس کو نماز کہتے تھے. تو جس طرح آپ حج کو حج کہتے ہیں عربی ہی کا لفظ، اسی طرح نماز کو صلات کہیں، روزے کو صیام کہیں، یہی چیز، یہی صحیح حقیقت میں. یہ چیز جو چلی ہے یہ غلط ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے دیکھا آج کل پاکستان کے اخبار بھی اور انڈیا کے اخبار میں بھی یہ چیز چلی ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اب اس کو بدل رہے ہیں اللہ کے بدل سے، بہت سے لوگ استعمال کرنے لگے ان چیزوں کو. آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ چیز بدل سکتی ہے اگر آدمی اس پر دوام رکھے. کیا ایک نماز سے لے کر ایک نماز سے دو کر لے کر کیا دوسرے نماز کے وقفے تک اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں بیٹھنا صحیح نہیں ہے؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ مغرب کے پہلے داخل ہوئے ہیں، عصر کے بعد ہی سے بیٹھے ہیں، آپ کہہ لیں کہ ہم نیت اعتکاف کر رہے ہیں، کیا یہ نیت صحیح ہے؟ نہیں، یہ نیت صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا نام اعتکاف نہیں رکھا گیا، اور اعتکاف بھی کم سے کم ایک دن کا یا ایک رات کا ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے کم پیارا رسول سے ثابت نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے جاہلیت کے زمانے میں نیت کی تھی کہ ایک رات کا اعتکاف مسجد حرام میں جا کر کے کروں گا، تو رسول نے فرمایا فاوف بنظر کا، جا کر کے اپنی نظر کو پورا کرو، تو آئے اور اعتکاف کیا انہوں نے. اس سے کم کا اعتکاف صحیح نہیں، البتہ آپ اس کو انتظار صلات نام رکھیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ بندہ نماز میں ہوتا ہے جب ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں ہوتا ہے، گویا اس انتظار کا اجر ملے گا، لیکن اس کو اعتکاف نہیں کہا گیا شرعی طور پر. اور قرآن مسجد نبوی شریف میں داخل ہوتے ہی دروازے پر جو پائے ہیں اس میں باب رحمت کے سامنے جو پایا تھا شاید نہیں ہے اس پہ لکھا رہتا تھا نوائی تو سنت علیہ سکھا. جیسے داخل ہوئے تو اس پہ لکھا ہوا تھا لوگوں کو یاد دہانے کے لیے نوائی تو سنت علیہ سکھا. آپ جب بھی داخل ہوئے پانچ منٹ پہلے آپ اعتکاف کی نیت کر لیں. یہ نیت شرعی نہیں ہے. فرض کی ادائیگی کے لیے کوئی وظیفہ بیان فرمائے. حدیث شریف میں ہے کہ رسول نے حضرت علی کو بتایا اللہ مکفینی بحلالک عن حرامک. آپ لوگ یاد کر کسی کو یاد ہو تو ذرا سے لکھ دے بھائی کے لیے. اللہ مکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا حلال دے کر کے ہمیں حرام سے بچا لے. واغننی بفضلک عمن سواک. اپنی مہربانی میرے اوپر کر کے دوسروں کی مہربانی سے مجھے بچا لے. پیارے رسول فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے, انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دعا پڑھی, میرے اوپر بہت بڑا فرض تھا, ادا ہو گیا. پیارے رسول نے فرمایا کہ تمہارے اوپر اگر سیر پہاڑ کے برابر بھی, سیر ایک پہاڑ ہے, اس پہاڑ کے برابر بھی فرض ہو تو اللہ تعالیٰ مدد کر دے گا تمہارے ادائیگی کے لیے. شرط یہ ہے کہ آدمی نیک نیتی سے دعا کرے اور یہ نیت ہو کہ ہم اس کا فرض ادا کریں گے. پیارے رسول نے دوسری حدیث میں فرمایا ہے کہ جو شخص فرض لیتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ ہم اس کو ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں, اور اگر فرض لیتا ہے اس نیت سے کہ وہ دے گا نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کر دیتے ہیں. اس وجہ سے یہ نیت ہو کہ ہم اور اس نیت کی تنفیذ کی شکلیں بھی ظاہر ہو سکتی ہیں. مثلا اللہ کے فضل سے آپ کو آپ کے روزانہ کے خرچ سے 100 ریال زیادہ مل گیا, اس میں سے اس کا حصہ نکال کر کے آپ نے ادا کر دیا, پھر دوسرے دن کا انتظار کریں. اس طرح کر کے آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ ادا ہو جائے گا. اور یہ نہ کہیں کہ نہیں ایک مشت ہمیں جب 50,000 ملے گا تب ہم فرض ادا کریں گے. یہ